نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سورہ فلق سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی پہلے. یہ سورہ ناس ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فلق دنیاوی آفات و مصائب، پریشانیاں، ان کی نجات کے لیے کافی ہے، اور سورہ ناس آخرت سے متعلق جتنی بھی پریشانیاں اس کے لیے انشاءاللہ کافی، اور دونوں صورتیں دنیا اور آخرت سب کے لیے کافی. اور اس کی تلاوت سوتے وقت بھی، سو کے آدمی اٹھے اس وقت بھی، ہر نماز کے بعد جس قدر ہو سکے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے، بلکہ آدمیوں کو معمول بنا لینا چاہیے اپنا. سورہ فلق سے متعلق جو باتیں عرض کی گئی تھی وہ جسمانی آفات اور مصائب سے متعلق تھی. سورہ ناس میں شیطان کے وسوسے اور شرور کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آفات، جسمانی آفات کا تعلق صرف انسانوں ہی سے نہیں ہوتا بلکہ جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرور و فتن کا جو تعلق ہے، وسوسے کا تعلق، یہ انسانوں کے ساتھ ہی ہے. تو بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو باقی دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. شیطان کا کام یہ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو جب تک اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا رہتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر سے انسان غافل ہوا یہ اپنی جو کہہ لیجیے زہریلی، زہر سے بھری ہوئی جو چیز ڈنگ ہے وہ دل پر گاڑ کر بیٹھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دو گھر ہیں، ایک گھر میں نیکی کا فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان. جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان بھی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، جب غفلت کی حالت ہوتی ہے، اور جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور نیکی کا فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال ڈالتا رہتا ہے کہ یہ کام کر لے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ کشمکش ہوتی ہے کہ یہ کام میں کروں نہ کروں، تو ایک قوت اور طاقت ہے جو اس کو کہتی ہے کہ ہاں کر لے، اور ایک قوت اور طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس کو روکتی ہے کہ بھی نہ کر. تو دونوں طاقتوں اپنے اپنا زور لگاتی رہتی. اب بعض اوقات آدمی شیطان کی بات مان لیتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. اس لیے اگر نیکی کا خیال آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال نیکی کا ہے، اس پر عمل کر لوں، اور برائی سے جو چیز روک رہی ہے اس پر عمل کر لے، ورنہ برائی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر اس پر آدمی نے عمل کر لیا تو پھر گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اسے فرمایا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، شیطان مردود کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس. اب یہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں. اس سے پتہ چلا کہ صرف شیاطین ہی کی پناہ نہیں بلکہ انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں. اب ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی انسان تو سامنے آ کے بات کرتا ہے، شیاطین تو چونکہ نظر نہیں آتے تو وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن انسان تو نظر بھی آتے ہیں سامنے آ کے بات کرتے ہیں، تو وسوسے کی نسبت ان کی طرف کرنا بظاہر مناسب نہیں. تو بات یہ ہے کہ بعض نے فرمایا کہ بعض اوقات بعض لوگ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی گویا وسوسہ ہی ڈالنا ہے. کسی کے سامنے کوئی بات کہہ دی، اب جس سے جب اس آدمی کو اطلاع ملی جس کے بارے میں کہی گئی ہے، اس کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے، تو یہ بھی وسوسہ ڈالنا ہی ہے. اور بعد میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، تو انسان جس طرح شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا جو نفس ہے وہ بھی اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے اور ایک شیطان. تو اب جس کا کوئی آدمی اگر اپنے اس نفس کی بات مانتا ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو یقیناً وہ بھی شیطان ہی کی تابع داری ہے. تو اس لیے چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک قرین اور ساتھی ہوتا ہے، یعنی شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ساتھی اور آپ کا قرین بھی ہے شیطان؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، یعنی لوگوں پر وہ مسلط ہے، میرے ساتھ بھی ہے. تو آپ لیکن جو میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص معاملہ فرمایا ہے کہ اس کو اس میں شر کی اور وسوسے ڈالنے کی طاقت نہیں ہے. وہ جب مجھے کوئی کس کام کے کرنے کا کہتا ہے تو اچھائی کا ہی اور بھلائی کا کہتا ہے، خیر کا ہی کہتا ہے، وہ برائی کا کہتا ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا. تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے. اور آدمی کو ایسے مقام اور ایسی جگہ سے ہی بچنا چاہیے جہاں پر انسان جو ہے وہ اس میں برائی کی زد میں آتا ہو، بدنامی کی زد میں آتا ہو. چنانچہ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ ہیں تشریف لائیں آپ سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے. اور جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک انہیں چھوڑنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ دو صحابی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں روکا اور کہا کہ بھئی یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی اور گمان کریں گے آپ کے لیے؟ فرمایا کہ ہاں، شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب آپ سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ممکن تھا ان کے دل میں کوئی خیال آتا اور شیطان کا وسوسہ کام کر جاتا، آپ نے جب اس سے روکا تو ایک ہم اور آپ کیا چیز، ہمارے بارے میں اگر کوئی وسوسے میں مبتلا ہو جائے، کسی برائی میں مبتلا ہو جائے، بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو کوئی بعید بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ پتہ نہیں کون عورت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ سے کہ جہاں شیطان بدگمانی پیدا کر سکتا ہو اس کی بھی وضاحت فرما دی، تاکہ کسی کے دل میں وسوسہ بھی پیدا نہ ہو. تو یہ شیطان ایسا ہے کہ ہر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برائیاں ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سورت میں 5 دفعہ ناس فرمایا گیا ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنۃ والناس. ایک تو خناس جو ہے وہ شیطان کو کہا جاتا ہے جو پیچھے ہٹ جانے والا، اس کے علاوہ 5 ناس. تو ہر ایک، یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قدر جو ہے وہ چیزیں ہیں ہر ایک کی مناسبت سے، حکمتیں ہیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں، یعنی بعض حکمتیں ہیں کہ اتنی دفعہ ناس جو لائے ہیں تو ہر ایک کی حکمت. بات یہ ہے کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اللہ رب العزت ہی قادر مطلق ہیں، اور چونکہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتے ہوئے نظر تو آتا نہیں، اس لیے ہمیں ایسی ذات کی پناہ میں آنا پڑتا ہے جو شیطان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں 3 مقام پر تین قسم کی آیات ہیں جس میں شیطان کے شر اور فتنے سے پناہ مانگی گئی اور اللہ کی پناہ طلب کی گئی. بات یہ ہے کہ انسان کے جو دشمن ہیں ان میں انسان بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہوتے ہیں. تو جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو ہم ان سے دشمنی کو دور کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے, یعنی عفو درگزر سے کام لے کر, اسی طریقے سے اچھے اخلاق برت کر, حسن اخلاق کے ذریعے سے, اور اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو لڑائی کے ذریعے سے, تلوار کے ذریعے سے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے تو یہ ہمیں نظر تو آتے نہیں, اخلاق وغیرہ کام نہیں کرتے ان کے, یعنی ہم جتنے بھی اخلاق بڑھتے ہیں شیاطین کے ساتھ تو ہمارے اخلاق وہاں کام نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی کوئی کام نہیں دیتا. تو ایک ہی راستہ ہے, لڑائی ہم ان سے کر نہیں سکتے ہتھیار کے ساتھ بھی, چاہے آدمی کلشن کوف لے کے آ جائے لیکن جنات سے کیا مقابلہ کرے گا جب نظر ہی نہیں آتے. تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دے جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے, اور صرف اللہ رب العزت کی ذات. چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, آپ معافی سے کام لیں, خذ العفو وامر بالمعروف, اچھے کاموں کا حکم دو, واعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے اعراض کرو, یعنی اگر وہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو بھی تم ان کی بات کا جواب مت دو. جیسے کہ ایک جگہ فرما کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو کہو السلام علیکم. ایک مطلب تو یہی ہے کہ واقعی السلام علیکم کہہ دو, رخصت ہو جاؤ. ایک مطلب یہی ہے کہ ان کو ان کی بات کا جواب نہ دو اور ان کو جو ہے وہ السلام علیکم کہہ کے چلے جاؤ. اور کسی نے کہا کہ جواب جاہلا باشد خاموشی, جاہلوں کا جواب خاموشی, جواب دینا نہیں ہے. بعض لوگ جاہلوں سے الجھ جاتے ہیں, بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں, بہت بیوقوفی کی بات, ضرورت نہیں ان سے بحث مباحثے میں الجھنے کی, بلکہ اس کا اصل یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. تو بہرحال یہاں پر ایک تو یہ کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم عفو درگزر سے کام لو, یعنی کوئی اگر انسان تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے, بد اخلاق آدمی ہے اور تمہیں درپے آزار ہے تمہارے, تو تم کیا کرو, خذ العفو, سب سے پہلے تو یہ کہ تم عفو درگزر سے کام لو, توجہ ہی بد دو. وامر بالعرف, پھر یا یہ کہ اس کو اچھی بات کی نصیحت کر دو, یا پھر تیسری بات فرمائے وارث الجاہلین, جاہلوں سے اعراض کرو, ان کی باتوں کا توجہ ہی مت دو. اور آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور اگر شیطان سے تمہارا جھگڑا ہو جائے, شیطان تمہیں وسوسے ڈالے, آمادہ برسرے پیکار ہو جائے, تو کیا کرو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اب اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ اس سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, آپ میرے لیے کافی ہو جائیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا قرآن مجید میں, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے دو, یعنی کوئی انسان ہے ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے, تو اس مقام میں فرمایا کہ تم یہ کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو, بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دو, اچھے طریقے سے اس سے بات کر لو. اور آگے فرمایا کہ رب انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, کہ اگر اے اللہ کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے شر و فتنوں سے, اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو وسوسے ڈالیں گے, فتنے فساد کی بات کریں گے, اس نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اسی طرح ایک تیسرے مقام پر فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ اگر انسانوں میں سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے, ادفع باللتی ہی احسن, تو تم بہترین طریقے سے اس کی مدافعت کرو, اگر کوئی مجادلہ کرنا چاہتا ہے تم لڑو مت, بلکہ اس کا حسن سلوک کرو, اچھے طریقے سے پیش آؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اگر تمہارے اس کے درمیان کوئی لڑائی اور جھگڑا بھی ہے تو تمہارے حسن اخلاق سے ہو سکتا ہے تمہارا دلی دوست بن جائے وہ, کہ میں تو اس کو گالیاں دیتا ہوں، میں برا بھلا کہتا ہوں، لیکن یہ ہمیشہ جب بھی گزرتا ہے السلام علیکم کہہ کے جاتا ہے، جب بھی کہتا ہے کوئی اچھی بات کہتا ہے، اس نے کبھی میری مخالفت کی بات نہیں کی، تو امید ہے کہ وہ ایک دن دوست بن جائے گا. لیکن آگے فرما وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لیکن اگر شیطان جو ہے تمہارے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرے، لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ فساد کی بات کرے، تو اس کے لیے فَاسْتَعِذْ، اللہ سے پناہ مانگو. تو تینوں آیتوں میں جو بات ہمیں بتلائی گئی وہ یہ کہ انسانوں میں سے اگر کوئی شرری لوگ ہوں تو ان سے آدمی عفو درگزر سے کام لے کر، اپنے حسن اخلاق دکھلا کر، اچھا سلوک کر کے، اور یا پھر آخر میں لڑائی جھگڑا کر کے ان سے نمٹ سکتا ہے. لیکن جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں کہ اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے شیطان مردود کے شر و فتنوں سے. تو ان دونوں صورتوں میں یہی بات بتلائی گئی ہے، اور خاص کر سورہ ناس میں قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب اللہ رب العزت. یہاں پر رب کا لفظ لائے ہیں تو قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ چونکہ بچوں کی تربیت عام طور پر ہوتی ہے، تو رب اس کا قرینہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے قل اعوذ برب الناس، اور ملک الناس یہ جوانوں کے لیے، کیونکہ سیاست جوان کرتے ہیں عام طور پر. تو اس لیے فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ لوگوں کے بادشاہ، یعنی اللہ رب العزت. تو یعنی جوانوں کو بھی پناہ لینی چاہیے کس سے؟ اللہ سے. اور بچوں کو بھی پناہ کس سے طلب کریں؟ اللہ سے. بچے بھی اللہ سے پناہ طلب کریں، جوان بھی اللہ سے طلب کریں، اور اسی طریقے سے الہ الناس بوڑھے، قرینہ ہے الہ، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی بعض اوقات عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر جوانی میں بھی نہیں کی تو بڑھاپا جب آتا ہے تو کہتا ہے اچھا کچھ نیک کام کر لوں میں، تو الہ الناس عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو الہ اس کا قرینہ ہے، صالح لوگ. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب کے لیے ایک ہی بات فرمائی کہ سب کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ اللہ کی پناہ ہی سب سے بڑی اور مضبوط جائے پناہ ہے، اور اس کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کو پناہ مل سکے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی اللہ رب العزت سے پناہ مانگے ہر قسم کے کاموں میں، کہ اللہ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، فتنوں سے، اب چاہے وہ انسان ہو یا شیاطین. انسانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین ہی کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی آدمی اللہ کی پناہ حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. بہرحال اس کو یہاں پر ذکر فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. یہاں پر رب الناس اصل میں رب جو ہے وہ اس کی نسبت اگر ہم کسی اور طرف کر دیں تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی مراد ہو سکتا ہے، جیسے رب المال مال والا مالک کو کہتے ہیں، رب جو ہے مالک کو بھی کہا جاتا ہے، یا رب الدار گھر کا مالک. لیکن اللہ رب العزت کی یہاں صفت لائے ہیں رب لوگوں کا رب. اب لوگوں کا رب تو اللہ رب العزت ہی ہے، اور پھر یہ کہ ہر آدمی جو لوگوں کا مالک ہو، یعنی اگر اس کو مالک کے معنی میں لیں تو ضروری نہیں کہ وہ ملک بھی ہو بادشاہ بھی ہو، اس لیے فرما ملک الناس لوگوں کے بادشاہ، یعنی جو مالک ہے اور ملک بھی ہے، مالک تو ہے ہی وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے. پھر ہر مالک یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ ہو، اور ہر بادشاہ یہ ضروری نہیں کہ وہ معبود بھی ہو، یقیناً معبود تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے آگے فرما دیا الہ الناس لوگوں کے معبود. تو اس سے پتا چلا کہ یہ صفات خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت میں جمع ہیں، اس کے علاوہ کسی میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، کہ وہ مالک بھی ہو، وہ ملک بھی ہو یعنی بادشاہ بھی ہو، وہ لوگوں کا معبود بھی ہو. اور یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ کے اندر یہ صفات ہیں تو ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ مالک مملوک کی حفاظت کرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے بادشاہ رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود اپنے عابد کی حفاظت کرتا ہے. تو چونکہ یہ تینوں صفات اللہ رب العزت میں جمع ہیں کہ وہ لوگوں کے رب بھی ہیں، مالک بھی ہیں، وہ لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں، اور وہ لوگوں کے معبود بھی ہیں، تو یہ ایسی صفات ہیں کہ سوائے اللہ رب العزت کے تینوں صفات کسی میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے جب ہم یہ ساری صفات سے اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور شیطان مردود کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اسی لیے ان صورتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ ان کو آدمی اپنے معمولات میں رکھے پڑھتا رہے، تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی مضبوط حفاظت پناہ سے عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سورتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم فرما، رحم فرما، ہمیں اپنی مضبوط پناہ اور حفاظت عطا فرما، شیطان کے شر و فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت و پناہ عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دوست نما دشمنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں عطا فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا آگے محتاج نہ بنا، کسی کا آگے ذلیل رسوا نہ فرما. دنیا میں بھی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں بھی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.